سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب ثم الرضان ببكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ شوال المکرم کا یہ مبارک مہینہ جو ہمارے درمیان موجود ہے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور قرآن کریم فرقان حمید کی متعدد آیات جو مختلف موضوعات، اہم ترین موضوعات سے جو تاریخی حوالے سے اور تربیت اور تعلیم کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع رکھتی ہیں، اس کے نزول کا بھی یہ مہینہ ہے، اور بالخصوص اسلام کی سربلندی کے لیے ان عظیم مجاہدین اسلام جنہوں نے اپنی خون سے اسلام کی اس چمن کی آبیاری کی اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک دین متین کی خدمت کے لیے صرف کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ اپنے اخلاص کا ثبوت دیا، انہی میں وہ عظیم ہستیاں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کیے جانے والے وہ معرکے اور امن اور اعتدال کا اور عدل کا نافذ کیا جانے والا وہ نظام جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی صورت میں ہے، وہ غزوہ احد سن 3 ہجری شوال المکرم کی اکثر اقوال کے مطابق 15 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں احد کے دامن کے اندر وہ واقع ہوا۔ اسلام کا یہ غزوہ جس میں عظیم قدر والی ہستیوں کی شہادتیں اس غزوے کے اندر ہوئی، جس میں بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کاشف القربات فاعل الخیرات حضور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عن، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عن، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عن اور کئی جل القدر عظیم ہستیاں جنہوں نے اس معرکے میں دین حق کی سربلندی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، علماء کرام نے ان کی تعداد سے متعلق کئی اقوال رقم فرمائے ہیں۔ بعض علماء کی آراء یہ ہے کہ اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد، جس میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ شہداء احد کی تعداد تقریباً 72 کے قریب ہیں، اور حضرت امام مالک سے روایت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 75 کے قریب ہیں، جن میں سے 71 کے قریب صرف انصار تھے۔ اور امام سعید بن منصور نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ احد کے دن 70 مسلمانوں نے جام شہادت کو نوش کیا، اللہ اکبر، جن میں 4 مہاجرین تھے، جس میں ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ عظیم ہستیاں جنہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا۔ صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعداد کو ذکر کرتے ہیں کہ احد کے دن جن مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کی تعداد 64 کے قریب تھی، یعنی 64، جس میں تقریباً 6 کے قریب مہاجرین تھے اور اس کے علاوہ زیادہ تعداد جو ہے وہ انصار کی تھی، اور متفقہ ایک مجموعی تعداد علماء نے جو ذکر کی ہے یہ تین یا چار اقوال شہداء احد سے متعلق ہے، اور اس میں مجموعی تعداد تقریباً 100 کے قریب بنتی ہے کہ جس غزوے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظیم شہادت ہوئی، اور بظاہر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایات پر ایک اجتہادی خطا کا واقع ہونا اور ایک عظیم جیتی ہوئی جنگ کا پانسا تبدیل ہو جانا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا، کہ حبیب مکرم کے جب تم کو اس حال میں مصیبت پہنچی جبکہ اس کی دگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے تھے، یعنی مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی کہ جن کی شہادتیں اس غزوے کے اندر مقدر تھی تو یہ ان کی عظمت و شان ہے، لیکن جو بدر کے اندر مسلمانوں کی جانب سے مشرکین مکہ کو جو مصیبت ڈھائی گئی وہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، اور ان کے عظیم سرخیل جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے لوگ پیوند خاک کیے گئے، تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام آیات کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا. غزوہ احد اپنے معیار کی ایک بڑی منفرد جنگ تھی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ابتدائی 2 سے 3 آیات کے اندر اس کا ذکر فرمایا. محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، میں چند اقوال عام رسمی گفتگو سے ہٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں بروز ہفتے کے دن منعقد ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع فرمایا، اور ہفتے کے دن آپ احد کے مقام کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں پر یہ معرکہ پیش آیا. احد اپنے حوالے سے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس کے اسباب کیا تھے، اس سے ملنے والی تعلیم اور درس کیا ہے، مسلمانوں کی حکمت عملی کیا تھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت، اور بدر کے بعد سے لے کر احد کے درمیان ہونے والی دیگر مہمیں جو سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہم گاہے گاہے انشاءاللہ العزیز اس کو ذکر کریں گے، لیکن آج کا موضوع کیونکہ سیف سید الشہداء کے چند فضائل سے متعلق ہے، اس کو ہم نے اس لیے اپنے 2-3 نشستوں کے اندر اس کو منقسم کیا ہے. محدثین نے یہاں پر البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے کہ احد مدینہ منورہ کا ایک مشہور پہاڑ ہے جو مدینے سے کم و بیش 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے. احد کو احد اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں یہ متوحد یعنی منفرد اور علیحدہ ہے. جنہوں نے جبل احد دیکھا ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ احد کے قریب دیگر اور پہاڑ نہیں ہے، اور دور دور تک صحرائی علاقہ ہے، اور احد کا یہ جو پہاڑ ہے یہ تمام اس پورے ماحول میں ایک دم منفرد نظر آتا ہے. اس لیے اہل عرب جو ہے وہ مشاہدے کے حوالے سے نام رکھ دیا کرتے تھے، تو کہا یہ احد ہے یعنی تنہا ہے، ایک بات. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جبل احد کو قریب سے دا کر دیکھا جائے تو وہ ایک پہاڑ نہیں بلکہ وہ کئی چوٹیوں کا مجموعہ ہے، یعنی ایک ایک چوٹیاں، ایک ایک پہاڑی سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہے، تو وہ کوئی ایک ہی مجموعی پہاڑ نہیں ہے کہ جو اپنی بنیاد سے اٹھا ہو اور ایک ہی جسم رکھتا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایک کر کے مختلف چوٹیاں جڑی ہوئی ہیں. یہ احد کا ایک جغرافی نقشہ ہے، اور اس کو احد اس لیے کہا گیا جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے منظر اور مشاہدے میں تنہا نظر آتا ہے. اس کے نام ہی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی محبت تھی، کیونکہ احد اس یکتائی والے نام سے جو اللہ رب العالمین جل والا کا نام احد ہے کہ ایسا ایک کہ جس کے مقابلے پر کوئی ایک نہ ہو، تو ایک یکتائی کا تصور رکھنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پہاڑ سے بڑی محبت تھی. بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضور سید عالم نے شاہ فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. علماء کرام نے اس کے کئی معنی ذکر فرمائے ہیں کہ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. فرما ایک اس کا معنی تاویلاً یہ لیا گیا کہ احد کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، لیکن محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ معنی تعویل کی طرف نہ لے جایا جائے. حقیقتاً بھی یہی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے پہاڑ کے اوپر, جبل احد, اس احد کے پہاڑ کے اوپر جب آپ جلبگر ہوئے تو باقاعدہ طور پر اس کے اندر ایک جنبش پیدا ہوئی, اس کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوئی, جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک ایڑی اس پہاڑ کے اوپر رکھ کر دبایا اور شاہ فرمایا کہ اس بتیا احد, اے احد رک جاؤ, کہ تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. اور یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر غار ہیرا سے متعلق بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیرا, یعنی ہیرا کا جو پہاڑ ہے مکہ کے اندر, اس پر تشریف لے گئے اور اس پر یہ جنبش ہوئی. تو حدیث کے اندر یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہاں سے اس کا جنبش دینا بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مظاہرہ ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد جنت کے دروازے پر ہوگا, یعنی جنت کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ اس وادی کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ذکر فرمایا. یہ چیدہ چیدہ عنوان ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ مطالعے کے لیے ہمارے لیے جو مطالعہ کرنا چاہے ان کے ذہنوں کے اندر یہ مختلف موضوعات اور مختلف اشارات تازے ہو جائیں, کیونکہ یہ دن غزوہ احد سے متعلق ہے تو ہماری طبیعتیں اس کے مطالعے کی طرف چلیں. انشاءاللہ ہم نظر سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ بالاستعاب اس کی جو تاریخی پس منظر ہیں اور بالخصوص وہ چیزیں جو اس موضوع سے متعلق ہے اور عموماً ہمارے ذہنوں سے اوجل ہو جاتی ہے یا ہم اس کا مطالعہ نہیں کر پاتے, انشاءاللہ اس کی طرف ہم درس کی کوشش کریں گے اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے. غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی حاصل ہوئی اور مشرکین مکہ کی بہت بڑی پسپائی ہوئی, روایت میں آتا ہے کہ جس وقت ابو جہل اور اس کا قافلہ, وہ تو بدر کے میدان کے اندر مار دیا گیا, لیکن ابو سفیان اپنے اس قافلے کو بچا کر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ گئے. جب ابو سفیان وہاں پہنچتے ہیں اور یہ خبر پیچھے آتی ہے کہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جانب سے مشرکین مکہ پر بہت بڑی مزاحمت ہوئی ہے اور ابو سفیان کے بار بار کہنے کے باوجود ابو جہل رکھا نہیں, کیونکہ جس جو قافلہ, تجارتی قافلہ جس کو مسلمانوں نے روکنا تھا, وہ آسانی کے ساتھ یعنی مسلمانوں کی دسترس سے بچتے ہوئے مکہ کی طرف نکل چکا تھا. تو ابو سفیان نے اس وقت خط لکھ دیا تھا مکہ کے اندر کہ اب ہماری مدد کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم آسانی سے یہاں سے نکل چکے ہیں, لیکن ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ یہ بڑے اسلام کے ساتھ نفرت رکھنے والے بڑے شدید کافر تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لی ہے اور ہم نے اپنے بدن کے اوپر جنگی لباس پہن لیا ہے, ہم لوٹیں گے نہیں. اور آپ رمضان شریف میں اس بات کو سنتے رہیں, مطالعہ کرتے رہیں کہ بدر کے مقام پر مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ ان کی مڑ بھیڑ ہوئی. مسلمانوں کا قافلہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے اور ان کی تعداد بھی بہت کم تھی اور اسلحہ بھی بہت کم تھا, اور مشرکین کا جو لشکر تھا وہ مکمل لشکر جرار تھا, لیکن اللہ رب العالمین جل والا کی مدد آئی, صحابہ اکرام نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا اور اللہ رب العالمین جل والا نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ایک بہت بڑے لشکر کے اوپر فتح عطا کر دی. اسی تسلسل کو اگر آپ دیکھیں تو ابو سفیان اس وقت مکہ پہنچتے ہیں تو ان کی مشاورت کی جو جگہ تھی جن کو وہ دار الندوہ کہتے تھے, اور ان کے مختلف قبائل وہاں پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے تھے, وہ سارے وہاں پر موجود ہوئے. جب ان کو خبر ہوئی کہ ہمارے یوں کہ جس طرح کے ہماری وہ بڑی پسپائی ہوئی ہے کہ شاید ایک عرصہ بھی ہم اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائیں, اور ہمارے قبیلے کے بڑے بڑے سردار عتبہ, شیبہ, ولید اور ابو جہل جیسے لوگ مار دیے گئے, تو انہوں نے انتقام کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا. اور ابو سفیان جب اپنا مال لے کر وہاں پر پہنچے ہیں تو ابو سفیان کو دار الندوہ یعنی مشاورت کے اس ہال میں بلایا گیا, اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جتنا مال ہے اس مال کو فروخت کر دیا جائے اور اس کے نفع کو کاروبار میں استعمال کیا جائے, اور اس نفع کو استعمال کرنے کے بعد جتنا مال جمع ہو اس کو ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری کے اوپر رکھا جائے اور وہ لشکر پھر مسلمانوں سے بدلہ لے. اور روایت میں آتا ہے کہ جناب اتنا بڑا انہوں نے مال مسلمانوں کے خلاف جمع کیا اور اس میں 1000 کے قریب اونٹ تھے اور 50 دینار تھے. یہ تمام انہوں نے جمع کرنے کے بعد 3000 کے قریب کا لشکر مسلمانوں کے لیے تیار کیا اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا. حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں جنگ کرنے کی بجائے اس احد کے میدان کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہاں پر یہ غزوہ احد یعنی یہ مارکہ احد وہاں پر پیش آیا. قرآن کریم نے سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 36 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی طرف مطلع کیا کہ ان لوگوں نے اپنے لشکر کو کس طرح تیار کیا. رب کریم فرماتا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. یہ سورہ انفال میں بھی جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کے اندر اور دیگر آیتوں کے اندر اسی طرح سورہ انفال میں بھی احد کا ذکر آیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک وہ کفار کہ جنہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے, فسینفقونہا ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون, تو اب وہ انہیں خرچ کریں گے پھر یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہی کیا جائے گا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, پھر یہ کفار مغلوب کر دیے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا اور ان کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اس آیت میں بھی احد سے متعلق بیان کیا گیا ہے اور یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 36 ہے. مانا کہ مسلمانوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں جبل عینین جو بالکل احد کے سامنے ہے جس کو جبل رماد بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ مشرکین کا قافلہ جو ہے اور لشکر وہ جبل رماد کے بالکل پیچھے کی طرف سے آیا تھا, یعنی اگر ہم جبل رماد کی طرف پیٹ کریں اور اپنا چہرہ جو ہے وہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف کریں اور اپنے بائیں ہاتھ کو کھولیں تو یہ بائیں ہاتھ والی جو سمت بنتی ہے یہاں سے مشرکین مکہ کا قافلہ آیا تھا. اور جبل عینین جس کو جبل رماد کہتے ہیں اور اس کے سامنے فاصلے پر جبل احد ہے, یہ درمیان کا حصہ جغرافی اعتبار سے اونٹ کے پاؤں کی طرح بنتا ہے. جس طرح اونٹ کے پاؤں کا سائز ہوتا ہے اگر فضائی نقشہ دیکھا جائے تو یہ اونٹ کے پاؤں کی طرح بنتا ہے. اور علامہ الحیان اندلوسی اس بات کو لکھ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا قافلہ یہاں پر موجود تھا. حضور سید عالم کو یہ پورا یقین تھا کہ جب ہم ان کے 3000 لشکر کو بھی تنہا پچھاڑ دیں گے, کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں شوق شہادت اور حضور یوں تو مدینہ منورہ سے جب نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ 1000 کے قریب افراد موجود تھے, لیکن عبداللہ بن ابی جو منافق تھا جس کو کسی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ براہ راست ہونے سے منع کیا تھا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ 3000 کا لشکر جو ہے وہ مشرکین کا ہے اور مسلمان بہت کم ہیں اور یہ مدینے کی گلیوں میں لڑنے کی بجائے کھلے میدان کے اندر لڑنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم مار دیے جائیں گے اور منافق اللہ کی راہ میں جان دینے سے ہمیشہ گھبراتا ہے, تو اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تک صرف جو ہے وہ 700 صحابہ اکرام کی کمک اور وہ فوج بچی اور ان 700 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پورا یقین تھا کہ یہ جو جبل الرماد ہے جس کو جبل عینین کہتے ہیں, مشرکین مکہ ضرور ایک جنگی چال چلیں گے اور میدان سے وقتی طور پر بھاگنے کا ڈرامہ کریں گے اور اس کے بعد ان کا الگ سے ایک لشکر مسلمانوں کے اوپر اس طرف سے حملہ آور ہو سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جس میں حضرت مصعب بن عمیر اور کئی جلیل القدر صحابہ تھے ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 کا دستہ وہاں پر متعین کیا تھا اور یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ہمیں فتح کی بشارت مل جائے اور تم دیکھو کہ ہم نے مشرکین مکہ کو پچھاڑ دیا ہے اور ان کو یہاں سے بھگا دیا ہے, تب بھی جب تک میں خود اپنے کسی قاصد کو خاص نشانی کے ساتھ تمہارے پاس نہ بھیجوں تم نے اس مارکے کو نہیں چھوڑنا ہے, اس جگہ کو اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی حضور نے شاہ فرمایا کہ اگر مشرکین کو تم ہم پر اس طرح لڑتا ہوا دیکھو کہ وہ ہمیں ایک ایک کو قتل کر رہے ہوں پھر بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے جب تک میری طرف سے کوئی قاصد نہ آئے. لیکن ایک اجتہادی خطا بڑی واقع ہوئی اور وہ 50 لوگوں نے مسلمانوں نے جس وقت مشرکین مکہ کو دوڑایا اور وہ بھاگے، اور بھاگنے میں انہوں نے ایک چال چلی وہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا اور جو حضور کو پہلے سے علم تھا ان کی چال کا، اور اوپر کھڑے ہوئے لوگوں نے سمجھا کہ اب تو مشرکین بھاگ چکے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے، اور بڑی تیزی سے وہ نیچے کی طرف آئے، اور اس وقت مشرکین نے اپنی چال کو بدلا اور اس جبل عینین، جبل رماد، جو آج تو بہت چھوٹا سا ایک پہاڑی کا ٹیلا رہ گیا ہے، لیکن اس وقت اس کی اٹھان اور اس کی چوڑائی بہت زیادہ تھی، اس کے پیچھے آج ایک نالا بہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ پوری ایک وادی تھی، اور وہاں سے مشرکین مکہ نے خود کو چھپ چھپا کر حملہ کیا، اور یہ اتنی گھمسان کی جنگ تھی کہ اس میں حضرت حمزہ اور کئی جل قدر صحابہ اکرام، جن کی تعداد 100 کے قریب بنتی ہے، انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام موجود تھے، انشاءاللہ اس کو اپنی جگہ پر ہم بیان کریں گے، اور مشرکین مکہ کو انہوں نے منہ توڑ جواب دیا، اور دوبارہ ان کو میدانوں سے دوڑنا پڑا۔ قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس غزوے کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور حضور سید عالم کو اس کا اس قدر صدمہ تھا، اللہ اکبر، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کسی صحابی کی شہادت پر اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا جتنا ہم نے حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھا۔ فرمایا کہ یہ حدیث بخاری شریف اس وقت میرے سامنے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 4442 4042، اس میں ایک واقعے کا، اس واقعے کی سنگینی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر محبت حضرت حمزہ اور اہل احد کے ساتھ تھی، یہ ذکر کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جس دن معرکہ احد ہوا تھا، ہر سال آپ احد تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر آپ شہداء احد کو سلام کرتے اور دوبارہ لوٹ کر آتے، لیکن بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب احد کا ہونے کے 8 سال بعد، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال وصال کیا ہے، یعنی حضور کا وصال ربیع الاول شریف میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے آنے والے شوال میں، اور یہ بخاری شریف کے الفاظ موجود ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہیں کہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین کل معدعی للاحیاء والاموات ثم طلع المنبر، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے واقع ہونے کے 8 سال بعد شہداء احد پر تشریف لے گئے، اور ان پر آپ نے سلام پڑھا، جس طرح کے زندوں، جس طرح آپ زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہیں، اس طرح کا آپ نے خطاب کیا، اور حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ میں نے حضور کی آخری گفتگو مجمع صحابہ میں سنی تھی، اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی خطبہ دیتا ہوا نہیں دیکھا، یعنی حضور کے خطبوں میں آخری خطبے کے اندر یہ خطبہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے مقام پر دیا تھا، اور احد کے مقام پر حضور پر رقت اتنی تھی، اللہ اکبر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے جو قبریں موجود تھی صحابہ اکرام کی، ان کے ساتھ حضور اس طرح مکالمہ کر رہے تھے، اس طرح بات کر رہے تھے، اس طرح گفتگو کر رہے تھے کہ جس طرح کہ کوئی زندہ گزرے ہوئے لوگوں سے اجازت مانگ کر جا رہا ہو، یا زندہ زندے سے الوداعی سلام کر کے جا رہا ہو۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم پر وہ کیفیت بڑی گراں گزری کہ جس رقت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے شہداء سے بات کی، یہی طریقہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر کو بھی اور حضرت عمر کو بھی ہمیشہ اسی تاریخ میں، جس تاریخ، یعنی شعبان کی 15 تاریخ ہے اور غزوہ احد ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تاریخ کو آپ احد کے مقام پر تشریف لے جاتے اور شہداء کو سلام پیش کرتے تھے، اور یہی عمل حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جناب اس معرکے کو کا اثر حضور کے دل مبارک پر کتنا تھا، اور حضور کا بار بار احد کی طرف جانا آنے والی امت کو ان کی شہادت اور معرکہ احد کے اندر ہونے والے واقعات کی طرف توجہ کی مبذول کرانا تھا۔ لہذا آج کا جمعہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنا وقت اپنے کاروبار اور اپنے دیگر معاملات سے نکال کر احد کو ایک رسمی انداز میں نہیں، بلکہ اس کا جو تفصیلی مطالعہ ہے اس کو ہم کریں، کہ جس میں ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بے شمار رہنما اصول ہیں، کیونکہ حضور کے غزوات ایک بہت بڑی تعلیم کا اثر ہے کہ کن چیزوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اور کن چیزوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا پستوں کو بھی اعلیٰ کے اوپر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ 8 سال کا عرصہ گزر چکا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے مقام پر آئے شہداء کے پاس، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سلام کیا اور ایسا سلام کیا کہ جس طرح کہ آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ثم طلع المنبر، پھر حضور منبر پر جلوگر ہوئے اور ایک تاریخی خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے مقام پر دیا، اور وہ خطبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تھا، انی بین ایدیکم فرت، فرت جو ہے میں تمہارے درمیان فرت ہوں، فرت فا را اور تا، توتے والی تا، دو نقطے والی نہیں، تا، فرت کہتے ہیں یہاں پر النہایا جو لغت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، علامہ ابن نصیر نے فرت کا معنی یہ کیا ہے کہ فرت اس شخص کو کہیں آپ یا اس اہتمام کو کہیں کہ جو ایک لشکر یا قافلہ یا کوئی سفر کا کوئی قافلہ جا رہا ہو تو ایک شخص جہاں منزل ہے ان سے رک کر منزل پر پہلے پہنچ جائے اور ان کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے کا اہتمام کر دے تاکہ آنے والا قافلہ جو ہے ان کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام، ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لیے پینے کا انتظام کریں، اس کو فرت کہتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرما انی بین ایدیکم فرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے میں اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں گا، وانا علیکم شہید، اور یہ یاد رکھو کہ میں تم پر گواہ ہوں۔ یہاں پر علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کے بڑے اشارے ہیں اور ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جانے والی بخاری شریف جو لمبی جلدیں ہیں وہاں پر اس کا حاشیہ دیکھا جائے تو وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ اس الفاظ کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ وہ انا شہید علیکم، میرے صحابہ میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی حضور نے اپنے وصال کی خبر یہی احد کے مقام پر عطا فرمائی۔ یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی شوال میں حضور تشریف لے گئے 15 شوال کو، اور یہ احد ہونے کے 8ویں سال، یہ تو ہر سال جاتے تھے لیکن یہ خطبہ حضور نے غزوہ احد کے 8ویں سال دیا ہے، یعنی 8ویں سال سے مراد یہ نکلا کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا تھا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے وہاں یہ کہا کہ میرے صحابہ تم فکر نہ کرنا، میں تم سے پہلے تمہارا پیش رو ہوں گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ انا علیکم شہید، اور میں تمہارے اعمال پر گواہ ہوں۔ اس کی تشریح علامہ کرمانی کرتے کہ انما باق معاکم، یہ ایسے ہے کہ جیسے میں صبح شام تمہارے ساتھ ہوں، وَإِنَّ مَوْدِعَكُمُ الْحَوْضُ، اور گھبرانا نہیں، میری اور تمہاری حوض پر ملاقات ہوگی، میری اور تمہاری حوض پر ملاقات ہوگی، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، میری اور میری امت کی ملاقات حوض پر ہوگی۔ اور حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، اور میرے صحابہ اس وقت میں تمہارے سامنے موجود ہوں لیکن میں حوض کے مقام کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اور مجھے اس بات کا کوئی ڈر تم سے نہیں ہے کہ تم میرے جانے کے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنِّي أَخْشَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، لیکن ہاں مجھے میری امت سے اس بات کا خوف ہے کہ وہ دنیا اور مال کی محبت میں بہت زیادہ الجھ جائے گی، لیکن اس بات کا خوف نہیں ہے کہ مجموعی طور پر ساری کی ساری امت اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف نکل جائے، فرما یہ نہیں ہوگا۔ آگے شاہ فرمایا، راوی حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں قال فکانت آخر نظرۃ نظرتھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں پس میں آخری بار حضور کو میں نے یہیں پر دیکھا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ میں نے یہاں پر پڑھا تھا۔ ایک علماء نے تشریح یہ کی ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ادھر احد ہی پر منبر لگایا گیا، کیونکہ حدیث کی ترتیب اس طرح بنتی ہے کہ حضور نے سلام کیا احد کے شہداء کو تمام کو، اس طرح سلام کیا کہ جیسے اجازت لی جاتی ہے اور رخصت ہوا جاتا، اس طرح حضور نے لیا اور پھر ثم طلع المنبر، اور حضور منبر کی طرف آئے۔ اس حدیث کو اگر ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ باقاعدہ ادری احد کے مقام پر ممبر لگا دیا گیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا. اور اس کی تفصیل دیکھی جائے تو یہ ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ حضور احد میں وہاں سلام کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لے آئے مسجد نبوی شریف میں اور حضور نے ممبر کے اوپر یہ خطبہ عنایت فرمایا. اس غزوے میں سب سے بڑا صدمہ جو مسلمانوں کو پہنچا تھا وہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. حضرت حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا ہیں. آپ کا مقام آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا بھی ہیں, یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی حضرت اپنے خاندان سے متعلق موجود ہے. سرکار حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ عربوں میں سب سے بہتر قبیلہ قبیلہ مدر ہے. مدر یہ حضور کے دادا کا نام تھا علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ بہت بڑا قبیلہ. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, سرکار نے فرمایا تھا کہ مدر کے خلاف بات نہ کرو, وہ مومن تھے. یوں تو حضور کے سارے آبا و اجداد مومن ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, علماء نے اپنی جگہ پر لکھا ہے, لیکن یہ بخاری شریف کی ضمن حدیث تھی تو میں نے عرض کیا. تو حضور نے فرمایا عربوں میں سب سے بہتر اور افضل قبیلہ وہ قبیلہ مدر ہے, اور مدر کے قبیلوں میں سب سے افضل قبیلہ قبیلہ بدو عبد مناف ہے. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں. اور فرمایا قبیلہ بنو عبد مناف میں سب سے خیر اور بہتر بنو ہاشم ہے. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کے نام سے قبیلہ. اور بنو ہاشم میں سب سے اعلی اور افضل بنو عبد المطلب ہے رضی اللہ تعالیٰ. بخدا جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پیدا فرمایا, نہیں جدا ہوئے ان کی نسل سے دو گروہ اور جماعتیں, مگر ان میں سے بہتر فرقہ اور جماعت میں اللہ رب العالمین نے مجھے رکھا. یہاں پر حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے سب سے عزت والے جس قبیلے کا نام لیا ہے آخر کے اندر, وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے, اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی منقبت ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اس سے آپ کی افضلیت اور شان یہاں سے ظاہر ہوتی ہے. ایک تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں, دوسرا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے خالہ کے بیٹے بھی ہیں, کیونکہ آپ کی جو والدہ ہے وہ بھی بنو زہرہ سے ہیں, اور بنو زہرہ جو ہے وہ قریش کا نسب کے اعتبار سے بڑا عزت والا قبیلہ ہے. عربوں کے اندر اس کا بڑا مقام تھا, جس قبیلے سے سیدہ آمینہ پاک ہیں. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, اس کو انشاءاللہ پھر ہم تفصیل سے عرض کریں گے, کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ دونوں کا نکاح ایک ہی گھر کے اندر ہوا ہے. حضرت سیدہ آمینہ کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کا, اور انہی کی سگے چچا اوہیب کی بیٹی حالا کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے حضرت سیدنا عبد المطلب کا. اور یہ بڑی یونیک بات ہے کہ ایک ہی مجمع کے اندر باپ کا بھی نکاح پڑھایا گیا ہے اور بیٹے کا بھی نکاح پڑھایا گیا ہے. اور یہ ترتیب دیکھیے کہ حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا اور حضرت عبد المطلب کا نکاح حالا سے ہوا. یہاں سیدہ آمینہ سے رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور وہاں حالا سے حضرت حمزہ تشریف لائے ہیں, تو اس نسبت سے یہ رشتہ انتہائی قریب ہو جاتا ہے. تیسرا رشتہ حضرت حمزہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ہے, آپ یہ رشتہ بہت کم دیکھیں گے, شاید دیکھنے میں نہ آئے کہ اتنا قریبی رشتہ ہو کہ سگے چچا بھی ہوں اور سگے خالہ زاد بھائی بھی ہوں, اپنے ننیال سے بنو زہرہ بھی ہوں حضور کے ساتھ. اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم خاتون نے دودھ پلایا تھا, ابو لہب کی وہ باندھی, کہ جب انہوں نے آ کر ابو لہب کو یہ خبر دی تھی کہ تمہارے گھر تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے, تو حضرت عباس نے, بخاری کتاب النکاح کے اندر موجود ہے, انہوں نے خواب میں دیکھا تھا ابو لہب اپنے بھائی کو اور اس سے پوچھا تھا کہ تیرا حال کیا ہے. اس نے کہا حال تو میرا قبر کے اندر بہت برا ہے, لیکن جس وقت مجھے میری باندی سویبیہ نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ آپ کے گھر عبداللہ جو آپ کا آپ کے بھائی ہیں ان کے گھر ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے, تو کہا مجھے اس قدر خوشی ہوئی تھی کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا کہ جا تو آزاد ہے, تو کہا پھر اسی ہاتھ اس انگوٹھے اور اس انگشت کے درمیان سے مجھے اس وقت پیر کے دن پانی پلایا جاتا ہے اور مجھے سیراب کیا جاتا ہے. اس روایت کا انکار کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے, کیونکہ آج تک بخاری کی جتنی بھی شروحات لکھی گئی ہے ہر بخاری کے اشارے نے اس حدیث پاک کو لیا اور یہاں سے بات بیان کی ہے کہ حضور کی پیدائش کو ایک کافر نے محض بھتیجا سمجھتے ہوئے جس کی مذمت پوری سورت سورۃ اللہب اتری ہے تبت یدا ابی لہب و تب، لیکن محض بھتیجا سمجھتے ہوئے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں خوشی کی، تو اللہ نے اس وقت جس ٹائم پر وہ یہ کام کر رہا تھا اس اتنے دورانیے کو اللہ نے اس کے لیے امن کا اور قبر کے اندر اس کی پیاس کو بجھانے کا بنا دیا ہے۔ تو علامہ ابن حجر ہو، علامہ عینی ہو، علامہ بطال ہو، جتنے بھی ہوں تمام نے لکھا ہے، فرما اہل ایمان مومن ہو کر اور حضور کو اللہ کی نعمت عظمہ یقین کر کے اگر حضور کی آمد پر دل کو خوش کرے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس جذبے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائے گا۔ بات کو سمیٹتے ہیں، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو پھر تفصیل کے ساتھ صرف میں آج کے جمعے میں عنوان کے طور پر ذکر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ہمیں یہ پورا مہینہ ہے ہم اس میں اس غزوات پر مختلف موضوعات کو پڑھیں بھی۔ انشاءاللہ ہمارا جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درس ہوگا اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ذکر کریں گے۔ جمعے کے دن ترغیب دلانے کے لیے تاکہ حضرت حمزہ کے حوالے سے اور غزوہ احد کے حوالے سے پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور کے غزوات کے اندر زندگی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدرسوں میں جایا کرتے تھے تو بچپن میں ہمارے استاد حضور کے غزوات ایسے پڑھاتے تھے ہمیں اور ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں یاد کرائی جاتی ہیں، کہ جس میں جرت بھی ہے، استقامت بھی ہے، صبر بھی ہے، توکل بھی ہے۔ اور موجودہ دور جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ انتہائی فتنے کا دور ہے، دجالیت کا دور ہے، عجیب عجیب باتیں کہنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، مسلمات کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ خدا کا انکار کرنے والے کلمہ پڑھنے والوں میں ایسی تشکیق آ چکی ہے۔ تو اس دجالیت کے دور میں اگر میرے اور آپ کے ایمان کو کوئی چیز سہارا دے گی وہ حضور کے غزوات، وہ صحابہ کی جرت ہے، وہ ان کی استقامت ہے، اور اللہ کے دین اور آخرت کی طلب اور اللہ سے ملاقات اور جنت کے حصول کا شوق ان کے اندر اتنا تھا کہ جو بندے کے دل سے ہر قسم کے شیطانی وسوسے، لالچ اور حرص کو ختم کر دیتا ہے اور بندے کو کامل اللہ کی بارگاہ میں توکل کرنے والا بنا دیتا ہے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ حضور کا ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ جو یہ سیدہ سویبیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے اور انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ اس اعتبار سے آپ سگے چچا بھی ہیں اور سگے بھائی بھی ہیں، کیونکہ رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ نسب کے رشتے کی طرح برابر ہوتا ہے۔ تو یہ کمال نسبت حضرت حمزہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ آپ سگے بھائی بھی بنتے ہیں اس نسبت سے کہ آپ کے رضائی بھائی ہیں، اور دو جگہ سے آپ کے رضاعت کا رشتہ آتا ہے۔ ایک تو سیدہ سویبیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا اور انہوں نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا۔ علامہ عبد الباقی زرقانی اور علامہ قسطلانی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ حضور کو دودھ پلانے والی 9 کے قریب خواتین ہیں اور 9 کے 9 کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا تھا، 9 کے 9 صاحب ایمان ہوئی۔ ایک قبیلہ بنو سعد جو طائف کے قریب تھا جس میں سیدہ دائی حلیمہ ہے، اس قبیلے کے اندر حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا ہے۔ تو حضرت حمزہ کی نسبت دودھ پینے کی حضور کے ساتھ دو طریقے سے، ایک تو حضرت دائی حلیمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں ہیں، انہی کی بہنوں اور رشتہ داروں کے اندر جو حضور کی رضائی خالائیں لگتی ہیں انہی میں دودھ حضرت حمزہ نے پیا ہے، تو یہ بھی رشتہ اسی حرمت اور رضاعت والا بنتا ہے، نسب کے جیسے بنتا ہے۔ تو لہذا یہ دو طریقوں سے حضور کے سگے بھائی آپ قرار پاتے ہیں، ایک سویبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پی کر اور ایک قبیلہ بنو سعد کی کسی اور خاتون کا دودھ پی کر۔ تو گویا کہ یہ حضرت حمزہ کو ایک خاص مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا تھا۔ بات کو ختم کرتے ہوئے حدیث پاک ہے کہ احد کے میدان میں جب حضرت حمزہ لڑ رہے تھے تو سپاہی یوں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، فوجی اپنے منہ کے اوپر ایک خاص قسم کا ڈارک کلر کر لیتے ہیں تاکہ دشمن کو دور سے لگے کہ جناب کوئی شاید پتھر کی چٹان ہے، وہ سر کے اوپر درختوں کی شاخیں یا پتے باندھ لیتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ ہاں یہ تو کوئی جھاڑی ہے اور سامنے والا دشمن جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے سے غافل ہو جائے۔ یہ جنگ کے اندر ایک دھوکہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن حضرت حمزہ وہ عظیم تھے کہ آپ نے جنگ کے اندر اپنے سر کی پگڑی کے اوپر شتر مرغ کا ایک بہت بڑا ایک پر لگایا ہوا تھا تاکہ دور سے پتا چلے کہ میں حمزہ ہوں اور میں آ رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ جرت عطا فرمائی تھی۔ حضرت حمزہ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں خود ساتھ میں تھا اور میں نے یہ دیکھا، کان حمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، میں نے حضرت حمزہ کو دیکھا ہے کہ وہ یقاتل یوم احد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار جہاں بیٹھے ہیں تو سرکار کی حفاظت کے لیے حضور کے سامنے وہ لڑ رہے تھے اور حضور کی طرف لوٹ کر یہ جملہ کہتے تھے، انا اسد اللہ اللہ نے مجھے اپنا شیر بنایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدیہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, انہ لمکتوب عندہ فی السماء السابعہ, میں نے اللہ کے ساتویں آسمان پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد الرسول, کہ حمزہ جو ہے وہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے. اللہ رب العالمین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات سے ہمیں متمتع فرمائے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر آپ کی قبر شریف سے ہونے والی کرامات کی ایک پوری ڈیٹیل آپ نے نقل کی ہے کہ آج بھی آپ کی قبر شریف کا سے جو آپ کی حیات کا جو مظاہرہ ہے وہ نظر آتا ہے, لیکن آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. اللہ رب العالمین ان عظیم مجاہدین کا جو ہم ذکر سنتے ہیں, ہمیں اللہ رب العالمین وقتی کیفیت سے بچاتے ہوئے ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو ہمیشگی کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرم. جو بھروسہ انہیں اللہ پر تھا, ان مجاہدین کو جو بھروسہ رسول اللہ پر تھا, جو ان کا سب سے بڑا شوق جنت کا طلب تھا, جو ان کی سب سے بڑی مراد اللہ سے ملاقات تھی, سب سے زیادہ نفرت انہیں دنیا کی لالچ اور حرص سے تھی, اور اس دنیا کی نا اعتباری ختم ہونے پر انہیں کامل یقین تھا, اور قیامت کے آنے پر اللہ سے ملاقات پر, موت کے ہونے پر اور اللہ کے دیدار پر, اور اللہ کی راہ میں جان دینے میں ملنے والی شہادت کے ذریعے جنت اور اس کا قرب اور اس کا دیدار اور اس کے مصحفے پر اتنا یقین تھا کہ جو ہمیں غزوہ احد و بدر میں نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سستی اور کاہلی سے بچاتے ہوئے اس جذبے کے قریب کرے تاکہ ہماری دلوں سے دنیا کے حرص, لمبی امیدیں, فضول لمبی امیدیں ہمارے دلوں سے نکلیں, اور نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم دلی طور پر بھی کامل اخلاقی مسلمان ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. اللہ کروڑ رحمتیں اتارے شہداء احد کی قبور مقدسہ پر, بالخصوص کاشف القربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر, اور ان کے مشن, ان کے اخلاق اور ان کی زندگی کی تعلیم جو حضور سے سچی محبت, شوق شہادت, جذبہ شہادت اور آخرت کو قبول کرنا, اللہ رب العالمین اس بنیادی اخلاق کے ساتھ ہمیں اور قیامت تک ہماری اولادوں کو اسلام کی سچے یقین اور سچی محبت سے آشنا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.